وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. سننے والوں کو عید مبارک. ہم جہاں رنگ عید کے موقع پر کوئٹہ اور پشاور میں سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں کی خبر سے شروع کریں گے جس میں کئی افراد جاں بحق ہوئے ہیں. آگے چل کر ہم تحریک طالبان پاکستان کے چیف مولوی فضل اللہ کے قتل پر افغان صدر اور پاکستان کے فوجی سربراہ کے درمیان بات چیت اور آخر میں کشمیر کی صورتحال پر گفتگو کریں گے جہاں آج عید کے دن بھی فسادات ہوئے ہیں. اور اس پورے گھنٹے میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو ہمارا پہلا تقریباً آدھا گھنٹہ پاکستان کی صورتحال پر ہوگا, پاکستان اور افغانستان. جیسا کہ میں نے بتایا کہ بلوچستان میں آج ایک واقعہ ہوا ہے اور اس سلسلے میں ہمیں جوائن کریں گے دفاعی تجزیہ کار میجر نظر حسین زمرد, جبکہ پشاور کی صورتحال پر بات کریں گے مختار باچا جو امن تحریک کے بانی رکن ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو لے چلتے ہیں کوئٹہ, جہاں سے ہمارے نمائندے ستار کاکر نے یہ رپورٹ بھیجی ہے.
بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں ہفتے کو لیویز کی گاڑی پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے لیویز کے ایک اہلکار اور اس کے دو دوستوں کو ہلاک کر دیا. ڈی ایس پی آپریشن نصیب اللہ کے مطابق ضلع سیبی لیویز کے نائب تحصیلدار کی گاڑی میں سپاہی انور علی اپنے دوستوں کے ہمراہ کوئٹہ کے نواحی علاقے میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا. وہ اپنے دو رشتہ داروں کے ساتھ عزیز و اقارب کی قبروں پر پاتے کے لیے قبرستان جا رہے تھے کہ راستے میں موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے ان پر ہندا دھند فائرنگ شروع کر دی. فائرنگ سے یہ تینوں افراد ہلاک ہو گئے. مرنے والوں میں دو سکے بھائی بھی شامل ہیں جبکہ عملہ آور موقع سے فرار ہو گئے. واقعے کے بعد پولیس, فرنٹیئر کور بلوچستان اور لیویز کے علاوہ موقع پر پہنچ گئے اور وہاں عینی شاہدین سے معلومات حاصل کی اور شواہد جمع کیے. واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ یا تنظیم کی طرف سے قبول نہیں کی گئی. تاہم اس سے پہلے سریاب کے علاقے میں فرنٹیئر کور, پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکاروں پر متعدد جان لیوا حملے ہو چکے ہیں جس کی ذمہ داری کلدم مذہبی شدت پسند اور بلوچ عسکری تنظیمیں قبول کرتی رہی ہیں. پاکستان کے اس جنوب مغربی صوبے کے 85% علاقے میں امن و امان کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری نیم قبائلی فورس لیویز کی ہے. اس فورس کی کل تعداد 10,000 سے بھی کم ہے. سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں پورے صوبے کی لیویز فورس کو پولیس میں ضم کر کے ختم کر دیا گیا, جس کی صوبے کی بیشتر سیاسی جماعتوں اور قبائلی عمائدین نے سخت مخالفت کی تھی. بعد ازاں 2008 کے انتخابات کے نتیجے میں بننے والی صوبائی حکومت نے لیویز فورس کو دوبارہ بحال کر دیا اور اس فورس کے اہلکاروں کو فرنٹیئر کور بلوچستان کے افسران کے ذریعے جدید تربیت فراہم کی تھی. لیویز فورس کا قیام انگریزوں کے دور حکومت میں عمل میں لایا گیا تھا, جس میں حکومت کے ساتھ تعاون کرنے والے نوابوں اور سرداروں کے قبیلوں کے لوگوں کو بھرتی کیا جاتا تھا. اس فورس کے اہلکاروں پر پہلے بھی حملے ہوتے رہے ہیں. مئی 2014 میں خزدار کے قریب لیویز کی ایک چیک پوسٹ پر مسلح افراد نے حملہ کر کے 8 اہلکاروں اور دسمبر 2015 میں ضلع پشین کے علاقے سرخاب میں لیویز کی ایک چیک پوسٹ پر حملے میں ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے تھے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
جی, اور ہم تازہ واقعے سے شروع کریں گے جو کہ جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ کوئٹہ میں ہوا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت دفاعی تجزیہ کار میجر نظر حسین زمرد ہیں. اور میجر زمرد, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ لیویز کو نشانہ بنایا گیا اور کہا جاتا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے یہ کام کیا. آپ بتائیں گے اس سے کیا مراد ہے؟
دیکھیں جی, بنیادی طور پہ obviously جہاں بھی سافٹ ٹارگیٹ ہم کو ملتا ہے, چاہے وہ لیویز کا ہے چاہے وہ فرنٹیئر کور کا ہے, اگر آپ کچھ دن پہلے دیکھیں تو مستونگ کے قریب کھڑکوچا کی چیک پوسٹ پہ, گرسی کی چیک پوسٹ کی, تو خود کا شملہ اور وہاں بھی انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے جانی نقصان تو کم ہوا اور خود کا شملے جو والے جو ہیں وہ مارے گئے. تو بنیادی طور پہ کیونکہ بلوچستان کی جو سچویشن اس وقت ہے وہ بڑی ڈائیورسٹی کی طرف جا رہی ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر آپ سے کیا تھا کہ کیونکہ جو سی پیک کا ماحول ہے اور جو ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, تو جس کی بنیاد پہ جو مختلف ایلیمنٹس ہیں وہ جتنے بھی سافٹ ٹارگیٹس اویلیبل ہوتے ہیں. لیویز کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے سافٹ ٹارگیٹ تھا, بیکاز ان کو پتا تھا کہ یہ روٹ کا پتا تھا, ان کو ایکسس پتا تھا. تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے صوبے میں, ہمارے شہر میں, جہاں اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے اور جب وہ منظم ہوتے ہیں تو جو بھی ٹارگیٹ ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی کیونکہ یہ ان ریلیشن ٹو بہت سارے ایکشنز ہیں جس میں کچھ روزوں کے مڈ مڈ میں ایک ٹی ڈی پی کا جو لیڈر تھا اس پہ ریڈ کیا گیا جس میں ایک کرنل صاحب بھی شہید ہوئے. تو سو بنیادی طور پہ یہ ساری چیزیں لنک اپ ہیں یہاں کی.
بالکل صحیح ہے, اس وجہ سے بالکل صحیح ہے میجر نظر, کیونکہ کل بھی ہم جب بات کر رہے تھے کہ فضل اللہ کو مارا گیا ہے ڈرون حملے میں, تو ہمیں بتایا گیا کہ بلوچستان سائٹ پر بھی کاروائی ہو رہی ہے تاکہ جو وہاں مطلوب لوگ ہیں ان کو بھی مارا جائے. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم چلتے ہیں پشاور, جہاں سے مختار باچا ہمارے ساتھ ہیں. یہ امن تحریک کے بانی رکن ہیں. باچا صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ واقعات دو روز پہلے پشاور کے قریب بھی ہوئے ہیں اور تین جو فوجی سولجرز ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں, حوالدار افتخار, سپاہی آفتاب اور سپاہی عثمان. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت جو شدت پسندی آئی ہے, اس کا افغانستان کی صورتحال سے کیا تعلق بن رہا ہے؟
ایک تو یہ فضل اللہ کا جو واقعہ ہوا تو لازماً کچھ ری ایکشن اس کا بھی تو ہوگا, مجھے تو اسی نظر آتا ہے. لیکن دوسری طرف افغانستان میں جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بالکل ناقابل یقین قسم کے ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں, اور اس کا آئندہ ہفتے تک کوئی شکل نظر آئے گی. یہ کہ اشرف غنی نے جو سیز فائر کی کال دی تھی اور جواب میں پہلی دفعہ طالبان نے 3 دن کی سیز فائر کی, یہ پہلی بار ہوا, اس سے پہلے کبھی انہوں نے سیز فائر کو نہیں مانا. پھر یہ تھا کہ وہ تو سیز فائر تو ایک طرف, لیکن آج مختلف ویڈیوز چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر جس میں طالبان اور حکومتی افسران جو ہے نا وہ مل کر جلوسیں نکالتے ہیں ایک جگہ پر, کولڈ ڈرنکس وغیرہ, چائے وغیرہ یہ سب کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں امن کے لیے اور یہ سب. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے
باجی صاحب. میں اس سے زیادہ آپ کو تازہ ڈیولپمنٹ سناؤں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ننگرہار صوبے میں ایک خودکش حملہ ہوا ہے جس میں کافی سارے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. ہم عنقریب وی او اے افغان سروس کے اکرام شنواری سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فضل اللہ جو کہ ٹی ٹی پی کے سربراہ تھے ان کو ڈرون حملے میں مارا گیا. اسی کے تسلسل میں میجر نظر حسین زمرد سے معلوم کرنا چاہوں گی. میجر زمرد, اس کا یعنی کہ ڈرون حملے میں ان کی ہلاکت کا آپ بلوچستان پر کیا رد عمل دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں, ڈیفینیٹلی بلوچستان پہ اس کا اثر تو ہونا ہے, بٹ مطلب میری نظر میں اس شدت سے نہیں ہونا, کیونکہ یہاں کی صورتحال تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. یہاں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو اپنی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, تو ہم اس انداز میں ہم اس کو نہیں لیں گے, شدت کے لحاظ سے نہیں لیں گے. جس شدت میں اگر یہ خیبر پختونخوا کے اس ایریے میں جو اس کا اثر زیادہ, اثر رسوخ زیادہ وہاں ہے, یہاں اس شدت سے نہیں ہوگا, کیونکہ یہاں بنیادی طور پہ جو پچھلے کافی عرصے سے ہم اس پہ بات بھی کرتے رہے ہیں, سیکورٹی فورسز جو ہے نا بڑے افیکٹولی اپنا کام کر رہی ہیں, اور ان کے جتنے بھی میجر ٹھکانے ہیں ٹی ٹی پی والوں کے یا مختلف تنظیم کے جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, تو ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کر رہے ہیں اور ٹارگیٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ اتنے افیکٹو نہیں ہوں گے بلوچستان میں جتنے کہ افیکٹو یہ خیبر پختونخوا میں ہو سکتے ہیں یا کسی اور علاقے میں ہو سکتے ہیں, بٹ اثر ہوگا, بٹ اٹ از ویری مائنیوٹ وچ ول جو ہینڈل ہو سکتا ہے اور کاؤنٹر بھی ہو سکتا ہے, اور انشاءاللہ یہاں کاؤنٹر ہوگا کیونکہ ایجنسیز بہت افیکٹولی ہیں. میں اس کو اس لیے لنک اپ کرتا ہوں کہ جی کیونکہ بلوچستان سی پیک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوا ہے, تو جس کی بنیاد پہ جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اس معاملات کو بڑی حساس انداز میں دیکھ رہی ہیں. सो इसलिए उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो बड़ी तेजी से वो अनासर की तरफ जा रही हैं, जो इस किस्म की एक्टिविटीज या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इनका जो मुनज़म ग्रुप है, जैसा पिछले दिनों भी इन्होंने एक काफी असले की खेप बस्तों के एरिए में पकड़ी है, और इसी तरह ये बहुत सारी जगहों पे छापे पड़ रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बहुत हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतने इफेक्टिव होंगे। बस इसी किस्म की ये जो कुछ एक्टिविटीज आपको बलूचिस्तान में नजर आ रही है कि सॉफ्ट टारगेट जब उनको मिलता है, एक्सेसिबल जब मिलता है, तो उस पर वो आते हैं, बट इनकी शिद्दत से यहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती उसकी।
जी, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इकराम शिनवारी ने, ये VOA अफगान सर्विस के लिए काम करते हैं। और इकराम शिनवारी, हम लोग बहुत खुश थे ये सुनकर कि तालिबान ने वहाँ पर सीज फायर किया है, लेकिन अभी इत्तलात आई हैं कि नंगरहार सूबे में कोई हमला हुआ है, खुदकुश हमला हुआ है, इसके बारे में बताइए।
जी, आज 5 बजे मकामी वक्त पर नंगरहार के सूबे में रोजात के इलाके में एक खुदकुश जो मोटर पर सवार थे, उन्होंने तालिबान और लोकल जो सीज़फ़ायर का खुशी मना रहा था, एक्सप्लोजन के 20 मुल्की और तालिबान हलाकत का रिपोर्ट आया है और 16 अदर को वाउंडेड का रिपोर्ट आ रहा है। अलबत्ता अभी तक कोई ने इस हमले का जिम्मेदारी कबूल नहीं की।
तो आपके ख्याल में, हम तो जानते हैं कि तालिबान के अलावा वहाँ दाइश काम कर रही है, और तालिबान को निशाना बनाना तो क्या उन्हीं का एक हाथ नजर आता है इसमें, आपका क्या है?
जी, अभी तो जरा पहले है कि इसको बताए कि कौन कौन ग्रुप ने हमला किया है, मगर इस हमले में रिपोर्ट आ रहा है कि कई अफगान सिक्योरिटी कारकुनान जो है वाउंडेड और हलाक हुआ है। तो इसकी मतलब ये है कि ये तो अफगान सिक्योरिटी वहां थी और तालिब और लोकल, मगर ये जरा मुश्किल है कि ये बताए कि कौन ये हमला किया है।
आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त जो खुशियां मनाई जा रही हैं तालिबान के तहत, बताया जा रहा है कि मकामी लोग चाहते हैं कि अमन हो, इतने 17 सालों के बाद आज कल जो सीज फायर हुआ है उसमें खुशियां मनाई गई हैं, इसके बारे में कुछ बताइए कि मुल्क भर में किस तरह के जश्न हुए हैं।
वो रिपोर्ट जो शारों से आ रही है, वहाँ अफगान ऑफिशल, मुकामी ऑफिशल और तालिबान को एक्टिंग नमाज अदा करना और मजलिस और मीटिंग्स बनाने की रिपोर्ट आ रहा है, और उन्होंने एक दीगर के साथ हाथ मिलाए और गली लगाई। काबुल में भी हमने देखा कि तालिबान इस शहर के कई इलाकों में आया और मकामी लोगों और अफगानिस्तान के वजीर दाखिला जो है उन्होंने भी तालिबान को एक जगह पर खुशामदीद कहा और उसके साथ बात किया।
अच्छा, और जाने से पहले सिर्फ ये बताइए कि हम जानते हैं कि इस वक्त अशरफ गनी ने भी जनरल बाजवा को फ़ोन किया और उनको बताया कि फजलुल्लाह को ड्रोन हमले में हलाक किया गया है, इससे दोनों मुल्कों के रवाबित आपके ख्याल में कितने बेहतर होंगे?
प्रेसिडेंट गनी ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि उन्होंने पाकिस्तान के फौज और प्राइम मिनिस्टर के साथ फोन पर बात किया और उस दो लोग पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ने उसको बताया है कि मलाह फजलुल्लाह की हलाकत दोनों मुल्कों की ट्रस्ट बिल्डिंग पर असर कर रही थी, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल ने उसको अफगान लीड पीस प्रोसेस को भी हिमायत का यकीन दहानी किया है।
बहुत शुक्रिया।
एक बात मैं बताता हूँ कि अभी प्रेसिडेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नेशन को खिताब किया और उसमें
one set peace सीज़फ़ायर को तंदीद किया है,
सराहा है, पसंद किया है, अप्रिशिएट किया है, अप्रिशिएट किया है?
नहीं, उन्होंने कहा कि ईद से बाद भी अफगान गवर्नमेंट का तालिबान के साथ सीज़फ़ायर जारी रहेगी, और उन्होंने तालिबान को इन्वाइट किया कि उन्होंने भी सीज़फ़ायर को कायम करें।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे अफगानिस्तान से वीओए अफगान सर्विस के इकराम शिनवारी, आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। मेजर जमरुद और मुख्तार बाचा हमारे साथ रहे, इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
सदाए जहां, वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश। हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं। आपको सदाए जहां कैसा लगता है, राय दीजिए। ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं sejradio@voanews.com, और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां, पोस्ट बॉक्स 1399, इस्लामाबाद।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में, लेकिन क्योंकि ये अफगानिस्तान की सूरत हाल के साथ जुड़ी हुई है, लिहाजा हम अपने तज्जिया कारों से इसके सिलसिले में तज्जिया लेंगे। हमारे साथ दिफाई तज्जिया कार मेजर नजर हुसैन जमरुद हैं, क्वेटा में होते हैं, जबकि अमन तहरीक के बानी रुकन मुख्तार बाचा हैं जो पेशावर में हैं। और बाचा साहब, आप बताइए, जिस तरह से आपने इकराम शिनवारी को सुना, जाहिर है अशरफ गनी की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के साथ तआवुन करें, साथ साथ उन्होंने तालिबान को भी पेशकश की है कि वो सीज़ फायर को बरकरार रखें, इस सिलसिले में कितनी उम्मीदें हैं आपको?
उम्मीद हूँ कि ये मजीद एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन ये उम्मीद होना जो है ना, वो इसलिए भी कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि तालिबान ने सीज़ फायर का ऐलान किया था। अब तालिबान वहाँ पर जो जंगजू फोर्सेस हैं मुख्तलिफ किस्म के हैं, लेकिन तीन बड़े दड़े जो है ना वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक तो अफगान तालिबान, दूसरा ये दाइश वगैरह, और तीसरा जो है ना ये जो प्रो ईरानी इराक वगैरह साइड के लोग हैं। तो अब तालिबान का ये एक्सेप्ट करना, सीज फायर का ऐलान करना, ये आपस में इस पर बास से बोत हुए होंगे, और अक्सरियत या अक्सरियत के नज़दीक के लोगों की यही मौक़ बनती होगी। और ये मौक़ कैसे बनी ये एक सवालिया है, लेकिन कि ये मौक़ उनका बदला कैसे और क्यों बदला, क्या इसमें पाकिस्तान का कोई रोल था, या ये कि अफगान तालिबान और अमरीकियों का आपस में कोई खुफिया चैनल से जो बातें हो रही थी, और तालिबान जो डिमांड रख रहे थे कि हम अमरीकियों के साथ डायरेक्टली बात करेंगे, और इस तरह से शायद उन्होंने ये एक्सेप्ट किया हो अमरीकी वालों ने। तीसरी बात यह कि ये समझ में आती भी है कि अमरीकियों को अगर गुलबदीन रब्बानी वगैरह वगैरह इसमें और अशरफ गनी वगैरह इसमें और तालिबान इसमें क्या फ़र्क नज़र आएगा उनके मफादात के लिए अगर वो एग्रीमेंट पर जाते हैं, तो ये लगता ये है कि इसमें अमरीकियों और तालिबान का जो डायरेक्ट अपने रबते हैं उसका ज़्यादा दखल रहा है, और ये अगर मज़ीद बढ़ता है तो इस खत्ते में जो है ना वो बड़ी तब्दीली होगी, और ये मुसबत एग्जाम होगा।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप हमारे साथ रहे, आप दोनों हजरात, कुछ कॉल्स आई हैं, बहुत मुख्तसर उनको लेते हैं। मलिक नायब खान कुछ कहना चाह रहे हैं कोहाट से।
मलिक,
वालेकुम सलाम, आपको ईद मुबारक।
गुजारिश है मेरा, खैर मुबारक हो, आपकी पूरी टीम को भी ईद मुबारक हो। और मैं अर्ज कर रहा हूँ बीबी के, ये तो दोनों फरीकैन ने मुत्तफिका जंगबंदी नहीं किया, ये हुकूमत ने 5 दिन ईद के 5वें दिन तक जंगबंदी का ऐलान किया और तालिबान ने 3रे दिन, तो ये इसके बाद कैसे कामयाब होंगे? तो आपने अपनी मर्जी से जंगबंदी का ऐलान किया ना, बैठ कर तो इन्होंने वापस में इत्तेफाक नहीं किया। ये अर्ज कर रहा था कि आखिर ये आइंदा कामयाब हो जाएगी या नहीं, ये अर्ज करना था। और फजलुल्लाह के कत्ल से پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کتنا فرق پڑے گا یا نہیں؟ مہربانی شکریہ.
بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے, اور ہم آخر میں میجر نظر حسین زمرد سے یہی سوال کرنا چاہتے ہیں. میجر زمرد, جب ہماری افغانستان میں بات ہوتی ہے اور کل بھی بات ہوئی تھی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پاکستانی بارڈر پر اس وقت تعاون چاہتے ہیں پاکستانی سرکار سے. آپ کس قسم کا تعاون دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, بنیادی طور پہ تو تعاون, وہ جو ہم سے تعاون مانگ رہے ہیں, ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ بیسیکلی وہاں سے لوگ انفلٹریٹ ہوتے ہیں پاکستان میں, اور پاکستان میں آ کے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو دہشت گردی کے متعلق ہیں. ابھی کچھ دن پہلے, جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا ہے کہ یہاں سے کچھ دن پہلے ہمارے ہی بارڈر پہ انہوں نے حملہ کیا جس میں ہمارے کچھ جوان شہید ہوئے. تو بنیادی طور پہ ہم تعاون, ہم تو ہر موڑ پہ ہر لمحے اگر تعاون کر رہے ہیں, ہم باربر وائر لگا رہے ہیں, تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے انفلٹریشن نہ ہو, کیونکہ جب تک افغانستان اپنے معاملات کو, اپنے ان لوگوں کو, اپنے انٹرنیشنل ایجنسیز کو انوالو کر کے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ نہیں کرے گا, تو پاکستان صرف مورلی سپورٹ کر سکتا ہے, فزیکلی سپورٹ نہیں کر سکتا, بیکاز یہاں سے تو کوئی وہاں نہیں جاتا ہے, وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں. تو ہمارا تو تعاون یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی آئے تو ہم اس کو پکڑ کے ان کو حوالے کریں, جس طرح نارتھ وزستان, ساؤتھ وزستان, سوات میں ہوا. تو پاکستان کا تعاون تو ہر لمحے ہر دور میں رہا ہے, بٹ وہاں سے وہ جو سنجیدگی جو ہے, وہاں سے سنجیدگی کبھی نظر نہیں آتی. وقتی طور پہ ایک دم ایکشن آ جاتا ہے کہ ہم یہ کریں گے, بٹ کچھ جگہ کچھ عرصے بعد پھر وہی چیز آ جاتی ہے. تو اس لیے جب تک امریکہ اس ان معاملات کو ذاتی طور پہ نہیں لے گا, ان کو انوالو نہیں کرے گا, طالبان کو, افغان گورنمنٹ کو اور انڈینز کو انوالو نہیں کرے گا کہ کراس بارڈر ایکٹیویٹیز نہ ہو, اس وقت تک یہ صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی, انفلٹریشن رہے گی. بہرحال پاکستان کے مفاد میں ہے, پاکستان تعاون ہر لحاظ سے کر رہا ہے. جتنا فریکوینٹ وزٹ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے افغانستان میں کیا, اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا. تو اس سے کیا, ہم اس سے آپ خود یہ خاص کریں کہ ہم کس حد تک جانا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ. تو بٹ بنیادی طور پہ ہماری تو گزارش افغان گورنمنٹ سے ہوتی ہے, امریکن سے ہوتی ہے, کہ وہ طالبان کو, گڈ طالبان ہیں, بیڈ طالبان ہیں, افغان گورنمنٹ ہے, ایران اسپانسرڈ لوگ ہیں, سو دے شوڈ بی سٹ, ان کو بٹھایا جائے اور ان کے ساتھ ان کے مسائل کو حل کر کے, ان کے معاملات کو حل کریں, اور اس کی بنیاد پہ پھر پاکستان سے امید کریں کہ پاکستان ساتھ نہ دے تو پھر گرا کیا جا سکتا.
بہت شکریہ, ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار میجر نظر حسین زمرد, جو کوئٹہ سے اس پروگرام میں شریک تھے, اور ان کے ساتھ تھے پشاور سے امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا. بہت شکریہ اور خدا حافظ. ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ افغانستان کے صدر نے پاکستان کے آرمی چیف کو فون کیا اور ان سے فضل اللہ کی ہلاکت کے بارے میں بات کی, اس کی تصدیق کی. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دو روز پہلے فضل اللہ, جو ٹی ٹی پی کے سربراہ ہیں, ان کو ڈرون حملے میں مارا گیا. اس علاقے کی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں سینٹر فار پیس ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم. یہ غیر سرکاری ادارہ ہے جو امن, ترقی اور اصلاحات کے لیے کام کرتا ہے. اس کے سربراہ ارشاد محمود ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ہم پروفیسر فیضان حق سے بھی بات کریں گے, جو کہ بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ہیں اور بافلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. لیکن ارشاد صاحب, آپ سے باتوں کا سلسلہ ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں. بنیادی طور پہ ہمارے کالرز بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ فضل اللہ, جس کو ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا, اس کا پاکستان پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے, پاکستان کی بہت اچھے سے ڈیمانڈ تھی کہ فضل اللہ کے خلاف ایکشن کیا جائے, اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہت بڑا ایریٹنٹ تھا, اور یہ بھی تھا کہ فضل اللہ پاکستان کے ہو کے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے. بہت سارے سوات میں ہمارا کنٹریجن میں اس نے بہت ریاستی عملداری کو چیلنج کیا, اور بے شمار بے گناہ لوگوں کے ان سے بھی اس کے ہاتھ رنگے ہو. تو اس لیے پاکستان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ریلیف محسوس کیا گیا ہے اور پاکستان میں جو اسلام آباد راول پنڈی میں جو حکومتی سرکاری حلقے ہیں ان میں بھی یہ بات ایک احساس پایا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو کنسرن تھا امریکہ نے اس کو ایڈریس کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے بہتر ہے اور پاکستان کے اندر جو اسٹیبلٹی کو جو چیلنج تھا عدم استحکام جو پیدا کیا جا رہا تھا اس میں بھی ایک بہترین سے آئی.
ارشاد صاحب, اگر آپ کوئی ایسے مقام پہ کھڑے ہو جائیں جہاں سے یہ سگنلز بہتر آئیں تو ہم آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, لیکن اس وقت ہم لوٹتے ہیں امریکہ جہاں سے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر بافلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر فیضان حق نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور پروفیسر فیضان, آپ کو خوش آمدید.
جی بہت شکریہ, السلام علیکم.
تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ بڑا واقعہ ہوا اور ڈرون حملے میں تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کو ہلاک کر دیا گیا. کالرز ٹیلی فون کر رہے ہیں پاکستان سے اور پوچھ رہے ہیں کہ اس کا پاکستان پر کیا اثر ہوگا.
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. ملا فضل اللہ کا جو کی جو ہلاکت ہوئی ہے یہ ان کوششوں کا نتیجہ ہے جو کہ افغانستان اور پاکستان میں بہت عرصے سے جاری تھی, کیونکہ افغانستان کا ایک سلسلہ یہ تھا کہ کچھ وہاں کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہاں کے, وہ لوگ سپورٹ کر رہے تھے پاکستان تحریک طالبان کو, اور ادھر سے پاکستان پہ پریشر تھا کہ وہ جو افغانستان میں جا کر دہشت گردی کرتے ہیں ان لوگوں اور ان عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے. تو پاکستان نے ان کے خلاف کارروائی کی, مگر ایک کنسسٹنٹ ڈیمانڈ تھی پاکستان کی آرمی کی طرف سے, پاکستان کی حکومت کی طرف سے, کہ ملا فضل اللہ اور ان کے جو حواری ہیں ان کے خلاف اقدامات کیے جائیں اور ان کو پناہ نہ دی جائے. تو یہ افغانستان کی طرف سے ایک قدم اس لحاظ سے ہے کہ وہ پاکستان کا اعتماد حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں جو وہاں نیٹو فورسز ہیں, امریکن فورسز ہیں, اور اس کے بعد جو افغانی فورسز جو ہیں, جو دفاعی فورسز ہیں, انہوں نے یہ کارروائی کر کے پاکستان کی آرمی کا خاص طور پہ اور پاکستان کی حکومت کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم بھی اپنی طرف سے سنجیدہ ہیں, اور اب یہ جو سلسلہ ہے ٹٹ فار ٹیٹ کا یا ایسا کوئی جو سوچ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ایک بہت بڑا قدم ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایک جو رخ ہے سوچنے کا وہ افغانستان میں پالیسی کا بدلتا ہوا نظر آتا ہے.
اس میں بتائیے کہ امریکہ کا کیا کردار دیکھتے ہیں.
یہ اصل میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ طے ہوتی ہیں بیک ڈور میں, اور اس میں مجھے لگتا ہے یہ بات طے پا گئی ہے کہ پاکستان کی مدد بھی کی جائے اس طرح کہ وہ عناصر جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں اور وہ افغانستان سے آتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. تو امریکہ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ادھر سے صفائی کرتے ہیں اور آپ ادھر سے ہمیں گارنٹی کریں کہ پاکستان سے افغانستان میں دخل اندازی نہیں ہوگی. تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے اگر یہ سسٹینیبل رہا. اگر اس میں, کیونکہ ابھی تو شروعات ہے, دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے, لیکن یہ جس کو کہتے ہیں اعتماد سازی کی ایک فضا جو ہے وہ بلڈ کی جا رہی ہے, وہ بنائی جا رہی ہے, تو اللہ کرے یہ سسٹینیبل ہو اور یہ آگے چلے. لیکن افغانستان میں ملا فضل اللہ کا مارا جانا جو ہے یہ ایک بہت بڑا جیسچر ہے افغان فوجوں کی طرف سے, مگر خاص طور پہ امریکیوں کی طرف سے پاکستان کے لیے کہ بھی ہم بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے اتنے ہی تیار ہیں جتنے آپ ہمارے لیے تیار ہیں.
پروفیسر ارشاد محمود, آپ ہمارے ساتھ ہیں.
جی جی جی.
تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کے علم میں ہیں, اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے افغانستان میں بات کیا تھا اور وہاں لوگ جشن منا رہے تھے کہ 3 دن جو ہیں طالبان نے طے کیا کہ وہ جنگ بندی کریں گے, لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس اطلاعات آئیں کہ ننگرہار میں ایک خودکش حملہ ہوا. یہ بتائیے کہ طالبان کے علاوہ افغانستان میں کون کون سی ایسی قوتیں ہیں جو حالات کو خراب کر سکتی ہیں.
دیکھیے, طالبان میں جیسے خود ہیں, اور جیسے سنتے آ رہے ہیں اس کے بہت سارے شواہد بھی ہیں, اور انٹرنیشنل لیول سے بہت سے رپورٹس بھی چکی ہیں کہ کاش کی افغانستان سرگرم ہے اور مختلف علاقوں میں وہ اپنی کاروائیاں کر رہا ہے. اب اگر طالبان شواہد کرتے ہیں تو جو دوسرے گروپس ہیں جو کہ آن بورڈ نہیں ہیں تو وہ اس طرح کے
ارشاد صاحب آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے, ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں. لیکن پروفیسر فیضان حق اگر تجزیہ آپ کر سکیں ہمارے لیے کہ طالبان تو خیر ابھی کچھ نرم گوشہ دکھا رہے ہیں افغان سرکار کے لیے, لیکن بعض قوتیں جو ہیں وہ ابھی تک اڑی ہوئی ہیں. بلکہ ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہ کہ جو حملہ ہوا ہے ننگرہار میں اب سے تھوڑی دیر پہلے, اس میں طالبان بھی مارے گئے ہیں. جی پروفیسر فیضان حق.
جی افغانستان میں جیسے پہلے ایک دفعہ آپ کا آدھی کے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ وہ ایک پلاؤ پکا ہوا ہے, بلکہ بریانی کہنی چاہیے, جس میں افغانستان میں ہر ایک شخص, ہر ایک طاقت, ہر ایک ملک جو ہے وہ گھسا بیٹھا ہے. تو اس میں طالبان جو ہیں خاص کر افغانستان میں, ان کو ایک تنظیم کے طور پہ لینا جو ہے وہ بہت بڑی غلطی ہوگی, کیونکہ ان کے اپنے بڑے فیکشنز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو دوسری دہشت پسند تنظیمیں ہیں, جس میں آئسس کا بھی ذکر آیا ہے اور کچھ اور عناصر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور وہ چاہیں گے کہ اگر طالبان کے ساتھ بات ہوتی ہے تو ان کو بھی ان کا حصہ ملنا چاہیے. طالبان جو ہیں وہ آئسس کو پسند نہیں کرتے اور وہ ان کی گرپ کو پسند نہیں کریں گے, اور انہوں نے جو ایک تو ان کی طرف سے اس موسم میں جو کہ بڑا پیک موسم تصور کیا جاتا ہے لڑائی کے لیے افغانستان میں, اس میں یہ آفر دینا سیز فائر کی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس بات کو قبول کرنا کہ ہم حکومت میں شامل ہونے کو یا کم از کم ان سے گفتگو کرنے کو تیار ہیں, یہ ایک بہت بڑا قدم تھا. اس لحاظ سے یہ جو حملہ ہوا ہے یہ ان کوششوں کو انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے. اور اس میں جو عنصر جن کا میں نے پہلے ذکر کیا, اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو ایران سپورٹ کرتا ہے, کچھ کو سعودی عربیہ سپورٹ کرتا ہے, کچھ کو رشیا سپورٹ کرتا ہے. تو اگر وہ یہ چاہیں, اور کچھ کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے, تو اگر وہ یہ چاہیں گے کہ یہ جو سلسلہ نکلا ہے اس کو انڈرمائن کیا جائے, اس کو سبوتاز کیا جائے, تو اس میں یہ ان کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. تو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو طالبان, خاص کر وہ طالبان جن کا کوئی تعلق پاکستان سے کسی زمانے میں تھا, یا جو افغانستان میں تھے اور جو پاکستان میں گڑبڑ کرتے تھے, ان سب کی جو چیزیں ہیں وہ تمام ایک جگہ مرکوز ہونی شروع ہو جائیں گی, اور کم از کم پاکستان سے ریلیٹڈ جو ایسٹرن بارڈر ہے, جو ہمارا افغانستان کا جو ایسٹرن بارڈر ہے جس کا تعلق پاکستان سے ہے, اس میں ہم دیکھیں گے کہ شاید پہلے سے زیادہ امن اور سٹیبلٹی آ جائے.
جی اور پروفیسر ارشاد محمود, آپ سینٹر فار پیس ڈیولپمنٹ اور اینڈ ریفارم کے سربراہ ہیں, آپ کو اگر پیشن گوئی کرنی پڑے کہ اس وقت پاکستان افغانستان کے تعلقات اچھے رہیں گے یا پھر بگڑ سکتے ہیں, تو آپ کیا پیشن گوئی کریں گے؟
دیکھیے, یہ جو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے خاص طور پہ فضل اللہ, اس سے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں جو جمود تھا مجھے لگتا ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور صورتحال کافی بہتر ہو سکتی ہے. نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی یہ ایک کانفیڈینس بلڈنگ میئر کا ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے. تو مجھے امید ہے کہ اسی طرح دونوں ممالک جیسے کوآپریشن کے ساتھ, جیسے یہ ملا فضل اللہ کو انہوں نے سارٹ آؤٹ کیا ہے, اسی طرح یہ دوسرے میدانوں میں بھی اگر تعاون کریں گے تو افغانستان کے اندر استحکام لانا اور پاکستان میں بھی امن لانا زیادہ آسان ہو جائے گا. یہ خود ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے کہ اگر حکومتیں مل کے کام کریں تو اس کو زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور زیادہ آسانی کے ساتھ خطے کے مسائل کا حل تلاش کر سکتی ہیں. لیکن بہت سارے جو دوسرے ممالک ہیں جیسے ایران ہے, رشیا ہے, یہ بھی ایک پلیئر کے طور پہ اوپر, انڈیا ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ بھی ایک برادر ریجنل الائنس بنانے کی ضرورت ہے, جو داعش کے خلاف بھی ہو اور دوسرے جسمس گروپ بھی ہوں. اور اگر یہ لوگ مل کے کوئی اسٹریٹجی بنا سکیں تو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ منصوب بند ہوگی اس خطے کے لیے.
بالکل. اس وقت ہم کچھ کالز لیتے ہیں اور بہت مختصر کالرز بات کیجئے. نئے کالر ہیں گجر خان سے, شفیق منہاس.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میرا سوال یہ ہے, یہ جو ہمارے محترم بھائی ہیں جو چرچا کر رہے ہیں کہ جب بھی طالبان کا اور افغانی کا آپس میں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی ڈرون حملہ ہو جاتا ہے, اس کا کیا مطلب ہم لوگ
अच्छा, और कोहाट से हमें कॉल किया है गुलफाम बंगश ने।
मैडम अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
हाँ, सबसे पहले आपको और तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक।
खैर,
और हम ये अब करना चाहते हैं ना कि अभी वक्त के साथ सब कुछ बदल हो जाते हैं। अभी पहले की जमाना नहीं है, 20-50 साल गुजर गया। अभी अमेरिका, जब ये 4-5 मुल्क है जो उसको अच्छे तरीके से मालूम है, जो उसके साथ अच्छा पॉलिसी नहीं इख्तियार करेगा, एक के साथ भी उसकी ताल्लुकात बेहतर नहीं होएगा, तो न वो अफगानिस्तान में जंग जीत सकते हैं, तो बस सिर्फ अफगानी बेचारे मरते रहेगा। खुदा हाफिज़।
और इस सेगमेंट को हम यहाँ ख़त्म करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ थे सेंटर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म के सरबरा इरशाद महमूद, जो पाकिस्तान से इस प्रोग्राम में शरीक थे, और उनके साथ थे यहाँ न्यूयॉर्क में बैनुल अक्वामी ताल्लुकात के माहिर, जो बफलो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर फैजान हक। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं। मौजू है कि कश्मीर में ईद किस तरह मनाया गया। हमारे पास जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक वहां भी आज काफ़ी गड़बड़ हुई। वहाँ मुजाहिरीन पर पथराव हुआ और गालिबन कुछ हलाकतें भी हुई हैं। इस वक्त हम रابطہ कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ जमील से, जो श्रीनगर में हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अक्वामे मुत्तहिदा की भी एक रिपोर्ट आई है कश्मीर पर, और इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि भारतीय कश्मीर में बहुत ज़्यादा मजालिम ढाए गए हैं। ये पहली रिपोर्ट है अपनी किस्म की जो भारतीय कश्मीर पर आई है और जिसको भारत ने भी रद्द किया है। हमें इस सिलसिले में ज्वाइन करेंगे खालिद फारूकी, जो ब्रसल्स में होते हैं, और वो बताएंगे कि अक्वामे मुत्तहिदा इस तहकीकात को किस हद तक आगे बढ़ाएगी। उसके अलावा हम सुनेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर हमीदा नईम को, और उम्मीद है कि नई दिल्ली से मनीष कुमार भी हमारे साथ होंगे। हम इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि यूसुफ जमील हमारे साथ हों, लेकिन हम आपको सबसे पहले कश्मीर के हवाले से एक रिपोर्ट सुनाना चाहते हैं जो उन्होंने, जो हमारे नुमाइंदों ने भेजी है। आइए सुनते हैं।
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ताकत के बेजा इस्तेमाल से मुतअद्दिद आम शहरियों के हलाकतों के बाद अक़वामे मुत्तहिदा ने कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके में इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफवर्जियों की तहकीकात के लिए बैन अक़वामी तहकीकती कमीशन बनाने की तजवीज़ दी है। ये बात अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक दफ्तर की तरफ से भारत और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हकूक़ की सूरतहाल से मुतल्लिक जुमेरात को जारी होने वाली रिपोर्ट में कही गई है। इस नौईयत की जारी करदा पहली रिपोर्ट में इस्लामाबाद पर जोर दिया गया है कि वो पाकिस्तान की ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी के कानून के उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल को देखे जो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस्लामाबाद ये कह चुका है कि इस कानून का मकसद मुल्क में शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी की सरगर्मियों को रोकना है। तहम पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की क़्यादत और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतल्लिक दफ्तर की तरफ से भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ का खैरमकदम किया है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के सदर मसूद खान ने अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट का खैरमकदम करते हुए कहा कि ये कश्मीरियों की अखलाकी जीत है। जुमेरात को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा,
देखें, हिंदुस्तान के दबाव के बावजूद, हिंदुस्तान के बढ़ते हुए मजालिम के बावजूद, अगर ये रिपोर्ट शाया हुई है और इस जुरत के साथ हुकूक इंसानी की काउंसिल और हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ये बात कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों की एक अखलाकी फतह है। उनकी आवाज़ सुनी गई है हुकूक इंसानी काउंसिल में, और जो चीज़ें उन्होंने कही हैं वो करने की हैं।
اقوام متحدہ کے دفتر کا کہنا ہے کہ گزشتہ دو سالوں کے دوران متعدد بار درخواست کرنے کے باوجود لائن آف کنٹرول کی دونوں جانب غیر مشروط رسائی نہیں دی گئی ہے۔ جب اس بارے میں مسعود خان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، اگر اقوام متحدہ کا کوئی کمیشن پاکستان کے زیر انتظام کشمیر آنا چاہے تو وہ اسے خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے قوانین کی وجہ سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے سوال پر انہوں نے کہا کہ اس کا باضابطہ جواب تو پاکستان کا دفتر خارجہ ہی دے گا۔ تاہم ان کے بقول پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے قانون کا اطلاق صرف شدت پسندوں کے خلاف کیا جا رہا ہے۔
لیکن جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق جو بھی اینٹی ٹیرر لاز ہیں جو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اس وقت زیر کار ہیں، تو اس میں کسی قسم کے حقوق انسانی کی خلاف ورزی کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ اگر حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ دہشت گرد کر رہے ہیں جو ہمارے سویلینس کو نشانہ بناتے ہیں، یا جو ہمارے فوجی ہیں یا جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں، اور ان کو بڑی حد تک شکست دی جا چکی ہے۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ جو ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو رہی ہے۔
اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر سے جاری ہونے والی رپورٹ میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ انہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ سنگین خلاف ورزیوں کے مساوی قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تاہم بھارت پاکستان کے ان دعووں کو مسترد کرتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، تو ہم کشمیر میں اقوام متحدہ کی رپورٹ پر بھی بات کریں گے، اور یہ کہ وہاں ایک کشمیری صحافی شجاعت بخاری کو قتل کیا گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن بالکل تازہ صورتحال کے لیے اس وقت ہم چلتے ہیں سری نگر، جہاں سے ہمارے نمائندہ یوسف جمیل نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یوسف جمیل، یہ بتائیے، جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ آج بھی، عید کے دن بھی، کشمیر میں فسادات ہوئے، یہ بتائیے کہ تازہ واقعہ کیسے شروع ہوا؟
جی، آج دراصل عید کے اجتماعات کے بعد وادی کشمیر کے کئی مقامات پر بھارت سے آزادی کے حق میں مظاہرے کیے گئے، جس کے دوران تشدد بھڑک اٹھا اور پولیس اور نیم فوجی دستوں نے جو سنگ باری کر رہے تھے نوجوان، ان پر پیلٹ گن چلائے اور اشکاور گیس استعمال کی۔ اس دوران کم سے کم ایک شخص ہلاک اور درجنوں لوگ زخمی ہو گئے۔ تشدد کے سنگین واقعات جنوبی شہر اننت ناگ، قریبی قصبے شوپیان اور ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں پیش آئے۔ اننت ناگ میں حفاظتی دستوں پر پتھراو کرنے والے ایک ہجوم پر حفاظتی دستوں نے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، اشکاور گیس استعمال کی اور چھرے والی بندوقیں استعمال کی، جس کے نتیجے میں عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایک درجن سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک بعد میں اسپتال میں چل بسا۔ ہلاک ہونے والے نوجوان کی شناخت شیراز احمد نائکو کے طور پر کی گئی ہے۔ ایک مقامی اسپتال کے ایک عہدیدار نے کہا کہ نوجوان کے گلے اور سر میں شدید زخم آئے تھے اور ڈاکٹروں کی کوشش کے باوجود وہ جان بر نہ ہو سکا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ نوجوان کی موت دستی بم کے ایک دھماکے میں ہوئی، اور یہ کہ پتھراؤ کے دوران 10 پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے، 9 شہریوں کی آنکھوں میں پیلٹ فائرنگ کے نتیجے میں زخم آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وادی کشمیر کے جنوبی حصوں میں گزشتہ روز صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی تھی جب ضلع پلوامہ کے نوپورہ پائین گاؤں میں مظاہرین پر بھارتی فوج کی فائرنگ میں ایک 24 سالہ نوجوان وقاص احمد راتر ہلاک ہوا تھا۔ مقامی لوگوں نے الزام لگا ہے کہ فوج ایک مقامی عسکریت پسند عابد منظور ماگرے کے آبائی گھر میں توڑ پھوڑ کرنے لگی، تو مقامی لوگوں نے اس کی مزاحمت کی، جس پر فوج نے پر گولی چلا دی۔ لیکن فوج کا کہنا ہے کہ لوگوں کے ایک مشتعل ہجوم نے اس وقت پتھراو کیا جب اس نے عسکری کمانڈر کے گھر کے باہر سڑک پر بے ترتیب رکھی گئی گاڑیوں کو ہٹانے کی کوشش کی۔
یوسف جمیل، یہ بتائیے کہ یہ جو شجاعت بخاری کا قتل ہوا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت آزاد سوچ رکھنے والے کشمیری صحافی تھے، کیا اس قتل کے بعد آپ کے خیال میں اشتعال بھی پھیلا ہے؟ کیا وہ بھی واقعہ اس کے ساتھ
اس کی مذمت کی جا رہی ہے، اور ہر مکتب فکر کے لوگوں نے مذمت کی، سیاسی جماعتوں نے کی، اور جو جن کو یہاں علیحدگی کی پسند کہا جاتا ہے یا آزادی پسند لیڈر کہتے ہیں، قیادت ہے، اس نے بھی انہوں نے بھی اس کی مذمت کی، گورنمنٹ کی طرف سے بھی مذمت ہوئی، ہر طرف سے مذمت ہو رہی ہے۔ لیکن اس کی ایک خاص بات ہے، جو صحافی یہاں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے آئے ہیں کہ ہم انتہائی مشکل حالات میں، پرخطر حالات میں کام کر رہے ہیں، اس واقعے سے اس کی تصدیق ہوئی ہے. اور بلا شبہ جو صحافی یہاں کے ہیں ان میں ایک, میں یہ نہیں کہوں گا کہ خوف پھیل گیا ہے, لیکن ایک طرح کا وہ جو 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 ایک طرح کی جو جو اپریہنشن ہے وہ پیدا ہو گئی ہے کیونکہ خدشات بہت بڑھ گئے ہیں.
اچھا, بہت شکریہ ہمارے
وائس آف, بہت بہت شکریہ.
اور ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, اور ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے برسلز سے خالد فاروقی نے, سینئر صحافی سیاسی تجزیہ کار ہیں, جبکہ سری نگر میں کشمیر یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ نعیم ہیں, اور عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے منیش کمار جو بھارت میں سینئر صحافی ہیں. خالد فاروقی, یہ بتائیے کہ شجاعت بخاری کو آپ کس طرح جانتے ہیں, اور ان کے قتل سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیر میں صورتحال کس حد تک بگڑ گئی ہے؟
صورتحال تو کشمیر میں گزشتہ 20 سالوں سے ہی بگڑی ہوئی ہے, اور تشدد جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. جس طرح کا جبر ہے, جس طرح کے طریقہ کار استعمال کیا ہے سیکیورٹی فورسز نے, خفیہ ایجنسیز نے, اور بارڈر سیکیورٹی فورسز نے وہاں پی ایس ایف کے نام سے, تو وہ یہ کنٹینیو پروسیس وہاں چل رہا ہے. شجاعت بخاری یہاں برسلز میں مختلف کانفرنسز میں آتے رہے ہیں, ایک بہت ہی آرٹیکولیٹ آواز تھی کشمیر کی, خود مختار کشمیر کی, رائزنگ کشمیر کے وہ ایڈیٹر تھے, اور بڑا ریشنل تھا ان کے موقف میں, بہت زیادہ ایکسیپٹیبل تھے وہ دنیا کو. اور یہ ایک, جہاں تک بھارت جیسے کہتا ہے کہ ایک ملیٹنٹ وہاں پر تکو دو جاری ہے, لیکن ایک دانشورانہ طبقے سے تعلق رکھنے والے شجاعت بخاری ظاہر ہے کہ زیادہ خطرناک بھارت کے لیے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت بین الاقوامی دنیا کو یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ انتہا پسندوں کی مزاحمت ہے, اور انتہا پسند مذہبی انتہا پسندوں کی ایون مزاحمت ہے, اور اس کے خلاف سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ایکشن میں آتی ہیں. لیکن شجاعت بخاری جو تھے وہ خاصے متاثر کن اس سلسلے میں کہ وہ ایک پرامن, ایک صحافی, ایک دانشور اور ایک لکھنے والے کے طور پر معروف تھے, اور جب بھی یہاں آئے انہوں نے بہت ایک غیر جانبدار سے بات کی, اور جس طرح ہر کشمیر کے دل میں آزادی کی لگن ہے, اور جب اس سے زیادہ اس سے سوالات و جوابات کیے جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ آزاد اور خود مختار کشمیر کی بات کرتا ہے, اور شجاعت بخاری بھی ان میں سے ایک تھے. لیکن کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھی ہندوستان سے ایک خود مختار اور آزاد کشمیر کی خواہش رکھتا ہے اسے بہرحال وہاں ہندوستان کی اتھارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے, یا اس شخص کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے. لیکن اگر آپ شجاعت بخاری کی صحافتی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ خود مختار اور آزاد کشمیر کے حامی تھے, اور بہت زیادہ مغربی دنیا میں ایکسیپٹیبل تھے, اس لیے انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا.
ہم لوگ بھارت چلتے ہیں, جہاں سے نئی دہلی سے ہمیں جوائن کیا ہے منیش کمار نے. اور ڈاکٹر منیش, آپ بتائیے, جب ہم پاکستان میں صحافی تنظیموں سے بات کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ بقول ان کے شجاعت بخاری پاکستان نواز تھے, یا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک جھکاؤ تھا ان کا, تب بھی وہاں ان کی موت کو جو ہے وہ بہت اس پر افسوس کیا جا رہا ہے. لیکن بھارت کے صحافی کیا کہہ رہے ہیں اس موت پر؟
دیکھیے, ان سے ہماری بات چیت بہت بار ہوئی ہے. بخاری صاحب ہمارے اخبار میں جو ہے وہ کالم لکھا کرتے تھے, ہمارے یہاں سے بھی رائٹرز جو ہے ان کے اخبار میں کالم لکھتے ہیں, ایڈیٹوریل میں بھی چھپتے ہیں. یہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ وہ بالکل ہی بالکل پرو پاکستانی پترکار جرنلسٹ نہیں تھے. He always supported an independent Kashmir.
اچھا,
یہ ان کی, یہ ان کا وہ پاکستان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا کرتے تھے. ہمارے ان سے کئی بار بات چیت بھی ہوئی ہے, جیسا میں نے بتایا کہ ہمارے اخباروں میں جو ہے وہ لکھا کرتے تھے ہمارے یہاں سے آج تک. تو یہ تو کنفیوژن میں تو کلیئر کر لیجیے کہ بھائی اس میں نہیں, दूसरी बात अभी जो मसला जो आया, अभी से मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान की तरफ से सीज फायर का डिक्लेयर किया गया कि वे रमजान की तरफ के दौरान जो है आर्मी जो है कश्मीर में कोई ऑपरेशन नहीं करेगी। अगर कोई हमला होता है तो उसके जवाबी कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन उसमें जो है हिंदुस्तान की तरफ से कोई प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, जिसका हुर्रियत वालों ने अपोज किया था। लेकिन इन्होंने अपने अखबार में बाकायदा इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे और उन्होंने हुर्रियत के ऊपर जो है उन्होंने उनके तंज कसा, उसको क्रिटिसाइज किया कि सरकार की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा पहल हुआ है, इसका स्वागत करना चाहिए। तो ये एक मसला जो बना हुआ था कि जिसको लेकर के हुर्रियत वाले काफी जो है वो नाराज थे। दूसरी एक और बात जो सामने आई है कि वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए दुबई गए थे, जिसके बारे में हुर्रियत के लोगों का कहना था कि भाई आपको वहां पर नहीं जाना है, उन्होंने मना किया था, लेकिन फिर भी ये उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिस्सा लिया। तो जब वो वापस आए तो उनसे बहुत ज्यादा पूछताछ की गई, लेकिन ये तो आदमी थे तो खुद, जैसा आपने बताया कि इसके एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे, तो इन्होंने जो है उसका कोई वो नहीं किया, तो उसको लेकर के हुर्रियत से इनके रिश्ते जो है वो ठीक नहीं चल रहे थे।
अच्छा, ये डॉक्टर मनीष हमारे साथ रहे, मैं डॉक्टर हमीदा नईम की तरफ जाती हूँ, वो श्रीनगर में प्रोफेसर हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। डॉक्टर हमीदा, आपने जिस तरह से सुना शुजात बुखारी के बारे में, आपके ख्याल में एक तासुर जो है वो तो आज़ाद ख्याल के थे, क्या ये शक है कि हुर्रियत पसंदों ने या जो पाकिस्तान नवाज हैं लोग, उन्होंने उनको कत्ल किया होगा?
बेसिकली लोग यहाँ इस तरह देखते हैं कि मतलब शुजा साहब इंडिपेंडेंट ख्याल के थे, उसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं था, कोई हुर्रियत लीडर को वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वहाँ भी है, मतलब अगर वहाँ एक तरफ से यासीन मलिक है इंडिपेंडेंट कश्मीर का थॉट रखते हैं, तो सईद अली शाह गिलानी एक्सेशन टू पाकिस्तान, इवन देन वो इकट्ठे रहते हैं, वो मामला नहीं है। मामला ये है कि इस वक्त हु स्टैंड्स टू बेनिफिट, किसको फायदा होगा उसके मरने से। यहाँ एक कोइंसाइड उसकी डेथ करती है विथ यूएन रिपोर्ट, यूएन ने जो रिपोर्ट शाया किया है जिसमें हिंदुस्तान को इंडाइट किया गया है फॉर द वायलेशन, ग्रोस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड रिफ्यूजिंग दिस राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कश्मीरीज। तो इधर से रिपोर्ट आती है, इधर से इसका कत्ल होता है। तो यहाँ लोग इस तरह इस रिलेशनशिप को देखते हैं, हमको किसी को मालूम नहीं कि कौन, क्योंकि वो तहकीकात से पता चलेगा, लेकिन आम राय यहाँ लोग ये कहते हैं उसको इस तरह से देखते हैं कि यूएन रिपोर्ट से अटेंशन डिफ्लेक्ट करने के लिए कोई भी सानिया ऐसा हो जो लोगों का पूरा तवज्जो उसी की तरफ मबजूल करे और वो रबिश हो जाए।
डॉक्टर हमीदा, हमारे पास बहुत कम, डॉक्टर हमीदा जी,
हम ये नहीं कह सकते हैं कि बेसिकली किसने मारा, मतलब मैंने कहा ये
ठीक है, ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली। डॉक्टर मनीष, क्योंकि इन्होंने, डॉक्टर हमीदा ने जिक्र किया इस रिपोर्ट का, जो कि हम जानते हैं अक्वाम मुत्तहिदा ने की थी, और उनका ये कहना था कि ज्यादातर जो भारतीय कश्मीर है उसमें मजालिम ढाए गए हैं पिछले दो सालों में। जब हमारी बात हुई भारत में तो भारतीय जो सरकार हैं या उनके अहलकार हैं, उनका कहना था कि वो अक्वाम मुत्तहिदा को इजाज़त नहीं देंगे कि वो भारतीय कश्मीर में आकर मजीद कोई तहकीकात करें। आप क्या कहना चाहेंगे? दो मिनट है हमारे पास।
जो उसको क्लियरिटी हो जाए, जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट यूएन की नहीं है, पहली बात इसको क्लियरिटी। आप मेरे सारे लोग जो कश्मीर में सुन रहे हो, पाकिस्तान में सुन रहे हो, उनको भी क्लियरिटी होना चाहिए। यूएन की ह्यूमन राइट एजेंसी है,
बिल्कुल
ह्यूमन राइट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, क्या ये रिपोर्ट काउंसिल की तरफ से आई है? इसके 47 मेंबर्स हैं, क्या उन्होंने कोई इंक्वायरी बिठाई थी? नहीं बिठाई थी। ये रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट आई है ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट कमिश्नर, उसको मैंडेट किसने दिया, किसने नहीं दिया? फिर ये इसको एक तो ये इस प्रोपेगेंडा, इस झूठ को जो है पहले इसको क्लियरिटी होना चाहिए कि ये
यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट है,
रिपोर्ट नहीं है।
اور اگر ہمارے پاس وقت ہوتا
جی
ڈاکٹر منیش, کیونکہ افسوس ہے یہ بالکل بڑا موضوع ہے اور ہم اس پر ضرور بحث کریں گے, لیکن اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہم افسوس ہے کہ ہمیں یہاں ختم کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر منیش کمار جو نئی دہلی میں ہوتے ہیں, ڈاکٹر حمیدہ نعیم جو سری نگر میں ہیں, اور برسلز میں تھے خالد فاروقی جو سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے سڈراک فرینکلن, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
سابق صدر پاکستان جنرل ایوب خان کے دور میں سندھ تاس معاہدے کے مذاکراتی ٹیم کے رکن بشیر اے ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنے تین دریا اس مقصد کے تحت بھارت کے حوالے کیے تھے کہ اسے توقع تھی کہ اس کے بعد مسئلہ کشمیر پر معاہدہ ہوگا اور یہ علاقہ پاکستان کو واپس مل جائے گا. ماہرین کا کہنا ہے کہ 60 کی دہائی میں سندھ تاس معاہدے کے تحت پاکستان نے اپنے تین دریا راوی, ستلج اور بیاس بھارت کے حوالے کر دیے تھے. اس طرح کالا باغ ڈیم سے 5 گنا زائد پانی بھارت کو دے دیے گئے, جس کی وجہ سے اس کا وسیع علاقہ ان دونوں پانی کی شدید قلت کا شکار ہے, اور ان علاقوں کے ماحولیات پہ بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. پاکستان کو چاہیے کہ وہ سندھ تاس معاہدے پر اثر نو مذاکرات کرے. واٹر مینجمنٹ کے معروف ماہر ڈاکٹر ذوالفقار بھالی پوٹو کہتے ہیں,
ہندوستان اور پاکستان کا جب پارٹیشن ہوا تو پاکستان کے حصے میں جو 6 دریا ہے اس میں 3 دریاؤں پر پہلے دن سے کانفلکٹ شروع ہو گیا تھا. جب ڈیوائڈ ہوئی تو راوی, ستلج اور بیاس کے 2 بڑے اہم ہیڈ ورکس جہاں پر پانی ریگولیٹ ہوتا تھا, فیروز پور ہیڈ ورک اور مادھو پور, وہ دونوں ہندوستان کو دے دیے گئے. نتیجے میں پانی کی انٹرپشن شروع ہو گئی, پانی میں رکاوٹیں آنا شروع ہو گئیں. تو ان دونوں میں بھی ایک باؤنڈری کمیشن بنا, پھر اس کے بعد واٹر کا, تو وہ پانی جا کر اس طرح نیگوشیٹ ہوا کہ اس میں ورلڈ بینک انوالو ہوا, اس میں انڈیا نے بہت زیادہ لابنگ کی. ان دونوں میں انڈین چونکہ بیوروکریسی کافی اسٹرانگ تھی, وہ ساری برٹش کالونیل بیوروکریسی کی لیگیسی تھی, تو انہوں نے اس طرح مینیپولیٹ کیا کہ ہم نے جو 8 MF کا پانی نیگوشیٹ ہونا تھا ہندوستان سے, ہم نے تقریباً 33 MF کے دریا ان کو دے دیے.
پاکستان میں پانی کے ممتاز ماہر معروف صحافی ذوالفقار مہتو کہتے ہیں کہ سندھ تاس معاہدے کو چھیڑنا پاکستان کے لیے سود مند نہ ہوگا. تاہم وہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے تینوں دریا بھارت کے حوالے کیے گئے, جس کا مقصد بقول ان کے کشمیر کی واپسی کی راہ ہموار کرنا تھا. وہ کہتے ہیں,
ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے انٹرویو کیا بشیر ملک صاحب کا, جو اس وقت 1960 میں جو نیگوشیشن ٹیم تھی پاکستان کی, جو ورلڈ بینک کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی تھی اس ٹریٹی کو, اس معاہدے کو. اس میں میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ جو سندھ کے سیاستدان تھے الہی بخش سمرو, جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہے, وہ بھی اس ٹیم کا حصہ تھے. وہ بھی انجینئر تھے, سول انجینئر تھے, تو وہ بھی اس ٹیم میں شامل تھے. تو اس ٹیم میں جو تھے وہ انجینئر سعادت اللہ بھی تھے, وہ پاکستان کے پنجاب کے ایجوکیشن سیکرٹری رہے, ریٹائرڈ ہوئے تھے. تو ان سب سے میری مختصر بات ہوئی, بشیر ملک صاحب کا میں نے ایک طویل انٹرویو بھی کیا. تو اس میں انہوں نے ایک بات کا انکشاف کیا جو بڑی حیران کن تھی میرے لیے. وہ یہ تھی کہ پاکستان نے جب معاہدہ سندھ تاس پر دستخط کیے تو اس وقت پاکستان کے جو حکمران تھے جنرل ایوب خان صاحب, ان کا یہ موقف تھا یا ان کی یہ سوچ تھی کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد مسئلہ کشمیر پاکستان کے ساتھ بھارت جو ہے وہ اس کی ڈیل کرے گا اور کشمیر پاکستان کو مل جائے گا. تو کشمیر پاکستان کو ملنے کی توقع میں انہوں نے یہ 3 دریا بھارت کے حوالے کر دیجیے. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں آپ کے پروگرام کے حوالے سے, شاید یہ کہیں نہیں آئی ہوگی. تو یہ سوچ بتائی ہے مجھے اس ٹیم کے نیگوشیٹر نے جو پاکستان کی طرف سے ورلڈ بینک کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے واشنگٹن میں.
ماہرین یہ بھی الزام عائد کرتے ہیں کہ پاکستان کے بقیہ تینوں دریاؤں کے پانی پر بھی بھارت کا حق تسلیم کر لیا گیا ہے, جس کی وجہ سے دریائے نیلم پر بھارت کے تعمیر کردہ بیراج پاکستان کا اعتراض مسترد کر دیا گیا. ڈاکٹر ذوالفقار ہالیپوٹو کہتے ہیں,
اور جب ہندوستان نے نیگوشیٹ کی انڈس بیسن ٹریٹی سندھ تاس معاہدہ, تو اس میں ان کے چونکہ انٹیلیجنٹ تھے کافی ٹیم جو آئی ہوئی تھی, اور ہماری ٹیم کافی ویک تھی, تو ہم نے کچھ اماؤنٹ آف واٹر, سرٹن اماؤنٹ آف واٹر ہندوستان کا ویسٹرن ریور پر بھی تسلیم کیا ہوا, یہ انڈس بیسن ٹریٹی میں موجود ہے. تو اس وقت ہندوستان جو پورا ایکسپلائٹ کر رہا ہے کہ جی کشن گنگا بغلیار یا اور جو ان کے 62-64 اسکیمز ہیں جس میں 12 بڑے ڈیم ہیں, 12-14, تو اس پر وہ کہتا ہے جی ہم تو پانی صرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں رن آف دا ریور کے لیے, بجلی بنا کر نیچے بھیج رہے ہیں, ہم کوئی کنونشنل ڈیم تو بنا نہیں رہے. تو اس کے نتیجے میں جو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں ہمارے 2 دفعہ کشن گنگا اور بغلیار پر جو ڈسکشنز ہوئے ہیں یا جو نیگوشیشنز ہوئے اس میں بھی ہم نے کیس دو وجہوں سے ہارا.
پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم ایک بار پھر سنگین مسئلہ بن چکا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نہ نکالا گیا تو دونوں ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ بھی ہو سکتی ہے.
کیونکہ اگر یہ بازی نیگوشیٹ میں چلے گئے تو پھر پاکستان کے جو تین دریا جن کے اوپر ان کا 100% رائٹ تسلیم کیا گیا ہے وہ بھی میں خطرے میں سمجھتا ہوں کہ پڑ جائیں گے. کیونکہ بہرحال انڈیا بڑا ملک ہے, پاکستان چھوٹا ہے, نیوکلیئر پاور ہے, پھر لڑائی ہوگی. اصل مان صاحب بہت بڑی جنگ ہوگی, اس میں بہت سارے انسان جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی کے اوپر امپلیمنٹ جو ہے وہی اس کا اصل حل ہے.
حال ہی میں بھارت نے دریائے نیلم پر ایک ڈیم کا افتتاح کیا ہے, جبکہ ایسے درجنوں مزید ڈیم بنانے کے منصوبے زیر غور ہیں. پاک بھارت مذاکرات میں حالیہ تعطل کی صورتحال دونوں ممالک کے درمیان